بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیو اور دوستو اور میری ماں اور بہنو سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گھریلو زندگی کے کچھ اصولوں اور ضابطوں کو ذکر فرمایا ہے، اور اگر ہم ان اصولوں اور ضابطوں کو اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ گھریلو زندگی ہماری اچھی گزر سکتی ہے، میاں بیوی کی باہمی زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے، بہت ساری تلخیوں سے، بہت ساری مشکلوں سے اور بہت ساری پریشانیوں سے از خود جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تو جب جوڑا جوڑا بنایا، انسان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ان کا جوڑا حضرت اما حوا کی صورت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ اس اللہ پاک سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر اس آدم سے اللہ پاک نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، کہ اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا اور پھر تمہارے سکون کے لیے اللہ پاک نے تمہیں جوڑا دیا۔ اللہ پاک نے تمہارے سکون کے لیے اللہ نے تمہیں جوڑا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں عورت کی تخلیق کا مقصد مرد کی زندگی کی تکمیل ہے۔ مرد کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کی زندگی کے ساتھ عورت کی زندگی کو نہ جوڑا جائے۔ اب مرد اور عورت دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے کی اللہ پاک نے محتاج بنائی ہیں، اور مرد بنسبت عورت بنسبت مرد کے زیادہ محتاج ہے۔ مرد کو بھی عورت کی ضرورت ہے، عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے، اور عورت دنیا میں زندگی گزارنے میں، رہن سہن میں، کمائی میں، اپنا پیٹ پالنے میں، ان تمام ضرورتوں میں اللہ پاک نے اس کو مرد کا محتاج بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے اسے مرد کا خدمتگار بنایا ہے۔ ان قرآنی اصول پر ہم غور کریں، ان ضابطوں پر ہم غور کریں، یہ دونوں کی زندگی ایک ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالی نے اس ازدواجی زندگی کا سرپرست اور حاکم مرد کو بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء مما فضل اللہ به بعضهم علی بعض، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے گھر کی حکمرانی، ازدواجی زندگی کی حکمرانی اللہ پاک نے مرد کو سونپی ہے، یہ نگرانی اللہ پاک نے مرد کو عطا فرمائی ہے. مرد گویا کہ حاکم ہے اور عورت اس کی رعایا ہے، عورت اس کی عوام ہے، اس کی رعایا ہے، اور مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا. ہاں دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا، لیکن اللہ تبارک تعالی نے مرد کی حاکمیت کو غالب رکھا دو وجہ سے. پہلی وجہ ارشاد فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ پاک نے مرد کو جو عقل عطا فرمائی ہے، مرد کو جو حوصلہ اور صبر عطا فرمایا ہے، مرد کو اللہ نے جو ہمت عطا فرمائی ہے، عورت میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی قوت طاقت نہیں ہے، اور اتنا صبر نہیں ہے جو مرد میں ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا. اور دوسری وجہ وما انفقوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، مرد کما کے لے کے آتا ہے، مرد پیسہ لگاتا ہے، مرد بیوی پر خرچ کرتا ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو ان دو وجہوں سے اللہ تبارک تعالی نے مرد کو گھر کا حکمران بنایا. پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم مرد حضرات گھر کے حکمران ہو اور تمہاری رعایا تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، تو پھر تم اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال رکھو. علی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی اپنے ماتحت والوں کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا، تو نے اپنے گھر کی کیا تربیت کی ہے، بیوی کی کیا تربیت کی ہے، اولادوں کی کیا تربیت کی ہے، بیوی کے ساتھ تیرا رویہ اور برتاؤ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ تیرا رویہ اور برتاؤ کیسا تھا. یہ سوال مجھ سے بھی ہونے والا، آپ سے بھی ہونے والا، ہر انسان سے یہ سوال ہوگا. تو اب وہ اصول بتائے، عورتوں کے لیے بھی اصول بتائے کہ وہ اس حد بندی کے اندر رہے. اس لیے کہ دیکھو غور فرمائیے کہ دونوں کے مزاج مختلف ہیں، مرد کا الگ مزاج، عورت کا الگ مزاج ہے، دونوں مختلف خاندانوں کے ہیں، دونوں مختلف طبیعتوں کے ہیں. تو جب دونوں مختلف طبیعتوں کے ہیں تو مختلف مزاج ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، زندگی انہوں نے ایک سال گزارنی ہے، وہاں بھی اختلاف ضرور آئے گا. کچھ عورت کی منشائیں ہوں گی، کچھ اس کی چاہتیں ہوں گی، مرد کو پوری کرنی پڑے گی، اور کچھ چاہتیں اس نے قربان کرنی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی. اسی طرح سے مرد کے دل میں بھی کچھ تمنائیں ہوں گی، کچھ چاہتیں ہوں گی، یہ چاہتیں بیوی کچھ پوری کرے گی، اور کچھ مرد کو حکم دیا کہ آپ اپنی ساری چاہتوں کو پورا نہ کرو، کچھ چاہتوں کو آپ چھوڑ دو. اس طرح سے تو تمہاری زندگی گزرے گی. اگر ہر ایک یہ چاہے کہ نہیں، اس نے میری ہی چاہت کو پورا کرنا ہے، عورت یہ چاہے کہ مرد میری ہر تمنا کو پورا کرے، اور مرد یہ چاہے کہ عورت میری ہر تمنا کو پورا کرے، تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. اس لیے اصول بتائے، ضابطے بتائے کہ دیکھو شریعت کو تم بنیاد بناؤ، تم فیصلہ شریعت سے لو، حکم شریعت کو بناؤ، کہ جب تمہارا مزاج بھی مختلف اور اس کا مزاج بھی مختلف، اس کی تمنائیں اور چاہتے الگ اور تمہاری تمنائیں اور چاہتے الگ ہیں. تو اب اصول اور ضابطے یہ بتائے کہ جو مرد کی تمنائیں اور چاہتے اور وہ عورت پر جو لاگو کرنا چاہتا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہیں تو عورت کو پورا کرنا چاہیے، اور اسے ترغیب دی گئی کہ تم اسے پورا کرو، اور اتنی ترغیب دی گئی کہ ان چاہتوں اور تمناؤں کو پورا کرنے پر اللہ پاک نے عورت کو جنت کا وعدہ دیا ہے کہ وہ عورت جو اللہ تبارک تعالی کی طرف سے آنے والے احکام کی وجہ آوری کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کا ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. یہ فضیلت ایک اس عورت کو دی گئی، اور ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے لیے بھی یہ ہر دروازے سے پکار آئے گی. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے اس کو پکار آئے گی کہ یہاں سے داخل ہو جا، یہاں سے داخل ہو جا. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے. وہ ایسے لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور وہاں صورت حال یہ کہ جنت یہ چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر آ جائے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سلمان فارسی، یہ بلال اور یہ مقداد اور یہ علی، یہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جنت ان کی طلب میں ہے، جنت ان کو تلاش کر رہی ہے، ان کی جستجو میں ہے. یہ قیمتیں اعمال پر لگتی ہیں، یہ قیمتیں اعمال پر لگتی ہیں، تقوی پر لگتی ہیں، طہارت پر لگتی ہیں. ہر بلال کیا گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا. بات دور نکل جائے گی، میرا موضوع کچھ اور ہے، لیکن بہرحال وہ صفات بھی عرض کرتا ہوں. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے پوچھا بلال کیا عمل ہے، یہ تیرے فضائل کیوں ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے بس اتنا مختصر سا عمل بتایا کہ اللہ کے رسول بس یہ اہتمام کرتا ہوں کہ جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں اس کے بعد باوضو ہوتا ہوں، یعنی وضو کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں چھوڑتا، اور اللہ کے رسول جب وضو کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں دو رکعت پڑے بغیر نہیں رہتا، ہمیشہ دو رکعت نماز تحیت الوضو کا اہتمام کرتا ہوں. اس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت تلاش کر رہی ہے. تو اعمال پر قیمت لگتی، اعمال پر اور تخوے پر، طہارت پر، خاندان پر نہیں، حسب نسب پر نہیں. حضرت بلال کا کون خاندان تھا، کیا خاندان تھا؟ بلال بن رباح، باپ کا نام لوگوں کو معلوم ہے یقین جانیے، پوری تاریخ ڈھونڈ کے دیکھو دادا کا نام ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے کہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو دادا کون تھا بلال کا. اور وہاں عرب میں تو حسب نسب اتنے محفوظ تھے، اتنے محفوظ تھے، اتنے محفوظ تھے کہ جناب پردادوں کے ناموں، انسانوں تو کو کیا، گوڑوں کی حسب نسب جانتے تھے بھائی، بکریوں کی حسب نسب انہیں یاد تھے، وہ ایسے لوگ تھے. لیکن حضرت بلال ایسے گمنام آدمی، ایسے گمنام، بلال بن رباح، باپ کا نام معلوم ہے، دادا کا نام کہیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. حبشے سے ہجرت کر کے آئے تھے، غلام تھے، لیکن ان اعمال پر قیمت لگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس دیواجی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مربوط کیا ہے کہ مرد کی بھی کچھ چاہتے ہیں اور تمنائیں ہیں، عورت کی بھی کچھ چاہتے ہیں اور تمنائیں ہیں. عورت ہمیشہ یہ چاہے گی کہ میری تمنائیں پوری ہو، اس گھر کے اندر میرا آرڈر چلے، میرا حکم چلے، میرا سکہ نافذ ہو. مرد یہ چاہے گا کہ میرا سکہ نافذ ہو، میرا حکم چلے، میرا اقتدار چلے. تو اللہ تبارک و تعالی کو ہم بیچ میں جب تک نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم شریعت کو نہیں ڈالیں گے، گھریلو زندگی نہیں گزر سکتی. تو کیا کہا، گھریلو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے حکم کو بیچ میں لے آؤ، اور تم یہ عقیدہ رکھو اور یہ سمجھو کہ تمہارے گھر کا سربراہ وہ مرد ہی ہے. عورتوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارے گھر کا سربراہ مرد ہی ہے، اسے تم سربراہ سمجھو، اسے تم اقتدار دو اور اسے تم اپنا حاکم تسلیم کرو. اور پھر مردوں کو اصول بتائے. دیکھیے، عرض کر رہا تھا کہ مرد کی یہ چاہتا ہے کہ ساری میری تمنائیں پوری ہو، عورت کی یہ چاہتا ہے کہ ساری میری تمنائیں پوری ہو. تو کیا کرنا پڑے گا، کچھ باتیں مرد کو چھوڑنی پڑیں گی، کچھ باتیں عورت کو چھوڑنی پڑیں گی. جو مرد کی چاہتے اور تمنائیں شریعت کے مطابق ہیں، عورت کو حکم دیا کہ آپ پوری کرو، اور جو عورت کی تمنائیں اور چاہتے شریعت کے مطابق ہوں، مرد کو حکم دیا کہ تم اسے پورا کرو. اسی میں تمہارا دین ہے، اس میں تمہارا ثواب ہے. کیا ثواب ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر مجھے عزت دی جائے، مجھے وقار دیا جائے، مجھے میرے بچوں کے سامنے ذلیل رسوا نہ کیا جائے، مجھے میرے ساس سسر کے سامنے، میری نند کے سامنے، میرے رشتہ داروں کے سامنے مجھے رسوا نہ کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مردوں کو یہ اصول بتایا اور حکم دیا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہوگا جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا رہے گا. اور فرمایا دیکھو، میں تم سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں. اور عورتوں کو اصول بتائے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. عورتیں کیسی ہوں، اپنے اندر تین خوبیاں پیدا کریں. فالصالحات، اپنے اندر صلاح ہے اور خیرخواہی کا جذبہ اندر پیدا کریں. شوہر کے معاملے میں خیرخواہ ہوں اور اولادوں کے معاملے میں خیرخواہ ہوں، اپنی ساس سسر کے معاملے میں خیرخواہ ہوں، اپنی نندوں کے معاملے میں خیرخواہ ہوں، گھر کے وہاں جہاں اب چلی گئی ہے، جس جگہ میں رخصتی ہو چکی ہے اور جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں اور شوہر سے جو متعلق ہیں، ان تمام لوگوں کے حوالے سے یہ خیرخواہی کا جذبہ رکھے. فالصالحات، اصلاح کرنے والی ہو، خود نیک صالح بنے، نیک صالح بن کر کردار پیش کرے دوسرے گھر کے اندر. اب یہ نہ سوچے کہ میری ہر چاہت پوری ہوگی، جو شریعت کے مطابق جو پوری ہو رہی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید کی فکر اور کوشش کرے، قانتات اور اللہ کے سامنے بھی جھکی ہوئی ہو، اللہ کے سامنے بھی تواضع کرنے والی ہو. جب اللہ کی طرف سے بلاوا اور آواز آ جائے تو اب سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جائے. قانتات کا معنی یہ ہے نماز کی پابندی کرنے والی ہو، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والی ہو، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے والی ہو. ہر وقت گھر کے اندر کھانے اور پکانے کا کام اس کا نہیں ہے، یہ بھی کام اسے کرنے ہیں. اس نے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اپنی آخرت بہت بڑی آخرت کا حصہ تو شوہر کی خدمت سے اور اولادوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے اس کی آخرت بنے گی، لیکن اس آخرت کے اس کو بنانے کے لیے کچھ اپنی مزید بھی محنت کرنی پڑے گی. یہ حکم ہے قانتات کہ اپنے اندر عبادت کا جذبہ لائے. اور تیسری خوبی ارشاد فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اولاد کی حفاظت کرے، شوہر کے رازوں کا دفاع کرے، رازوں کی حفاظت کرے. اللہ اکبر، رازوں کی حفاظت کی بات اتنی اہم بات ہے. آج کہاں سوال ہے کون رازوں کو پورا کرتا ہے، سوال ہی نہیں ہے اس کا. میں چند واقعات سناتا ہوں رازوں کے دفاع کیسے کرتے تھے لوگ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے. پانی ڈالتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ تشریف لائی. سنیے گا، بڑی اہم بات ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتی ہیں، اس روایت کو نقل کرتی ہیں. اور دیکھو ایک دوسرے کی خوبیوں کو ماننے کا کتنا جذبہ تھا. الحمدللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت فاطمہ بیٹی ہیں. اچھا، عجیب بات یہ کہ عمر میں بھی تقریباً برابری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کی اولاد ہیں، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا پہلے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی خوبی کیسی بیان کر رہی ہے، ورنہ گھر کی عورتیں اپنی گھر والیوں کی خوبیاں کہاں بیان کرتی ہیں. یہ مزاج ہی نہیں ہے. نند کی کوئی خوبی بیان کرے، بھاوج کی کوئی خوبی بیان کرے، اپنی ساس کی کوئی خوبی بیان کرے، بہت کم ہے. یہ خوبی تو حلق سے اوپر آتی ہی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتا ہو. یہ چلنے میں چال ڈھال، حضرت فاطمہ کی چال ڈھال دیکھ کر نبی اسلام کی چال ڈھال مجھے یاد آتی ہے. یہ 100% اس طرح سے چلتی ہیں جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. یہ ان کی خوبی بیان کر رہی ہے. اور ارشاد فرماتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ تشریف لائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے سلام کیا. آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھایا اور اپنی جگہ سے ذرا سرک کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھایا. اس سے یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ ہمارے گھر میں جب آئے تو اسے عزت دی جائے، عزت دی جائے. یہ سب سے بہترین عزت ہے کہ اپنی جگہ کسی کو پیش کر دو. یہ بڑی عزت ہے، یہ بڑی عزت ہے. آپ علیہ السلام نے اس کی تلقین ہمیں کی ہے. آج ہم ان آداب سے خالی ہیں. آپ علیہ السلام نے حکم دیا، بلکہ حکم کیا، ایک شخص آئے اور آپ علیہ السلام تھوڑا سا مجلس میں سرک گئے. آپ نے ان کے لیے ذرا جگہ بنائی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جگہ تو ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ اطمینان فرمائیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں ہلنے جلنے کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آنے والے کا حق ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ دی جائے. اور آدمی اپنی حیات کو چینج کرے، تبدیل کرے، تھوڑا سا سرک جائے، اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرے لیے حرکت کی انہوں نے. اللہ اکبر، یہ اخلاق ہے. دین صرف نماز ہی کا نام نہیں ہے بھائی، صرف روزے ہی کا نام نہیں ہے بھائی، صرف تہجد ہی کا نام نہیں ہے. مسلمانوں کو خوش کرو. شریعت کے اندر کیسے ضابطے بتائے گئے مسلمانوں کو خوش کرنے کے. ایک مسلمان بھائی ہے آپ کا، خوش ہو جائے گا. خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اس کا استقبال کرو، اس کی عزت ہو جائے گی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ تشریف لائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال فرمایا اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، دائیں جانب بٹھایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی. ہم سب ازواج وہاں موجود تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، ہمیں کچھ بھی نہ بتایا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی سے سرگوشی کرتا ہے یا بیٹے سے سرگوشی کرتا ہے یا کوئی بھی شخص دوسرے سے کوئی سرگوشی کرتا ہے، چار چھ افراد اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کان نہ لگائیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہاں، صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ جب تمہارے سامنے کوئی دو آدمی بات کریں اور آپ کے ساتھ آ کر کوئی بات کرے اور وہ بات کے دوران دائیں بائیں دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو سمجھ لو کہ وہ راز کی بات کہہ رہا ہے، اس کو کا افشا نہ کرنا، اس کو دوسرے کو نہ ظاہر کرنا، وہ راز کی بات بتا رہا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی. تو پہلی سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا غم دیکھا تو دوبارہ سرگوشی فرمائی، تو پھر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد عائشہ نے پوچھا، فاطمہ بتاؤ پہلے آپ علیہ السلام نے آپ سے سرگوشی فرمائی اور اللہ پاک نے آپ کو یہ عزت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو چھوڑ کر آپ سے سرگوشی فرمائی ہے، بھلا بتاؤ کیا بات تھی؟ اور دوبارہ سرگوشی فرمائی تو آپ ہنسی ہو، کیا بات تھی؟ کہا نہیں بتاؤں گی، راز ہے، اللہ کے نبی کا راز ہے، راز ہے. اچھا بھائی راز ہے تو حضرت عائشہ نے بھی نہیں کہا نہیں نہیں بتاؤ گی بتاؤ گی، نہیں بتاؤ گی تو میں ایسا کروں گی ویسا، نہیں، خاموش، چپ ہو گئی وہ بھی. تو یہ کیا تھا، راز کا تحفظ کتنا کرنے والے لوگ تھے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب پھر پوچھا کہ فاطمہ جو میرا آپ سے تعلق ہے اور رشتہ ہے کہ میں آپ کی ماں ہوں گویا کہ، اور اس رشتے کے توسط سے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آج بتاؤ وہ راز کیا تھا. تو حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا ہاں اب بتا دوں گی، اس لیے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہا پہلی جو سرگوشی کی تھی آپ علیہ السلام نے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام سنایا تھا کہ اے فاطمہ، ہر سال جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے، رمضان میں ایک بار دور کیا کرتے تھے اور اس مرتبہ دو بار قرآن کا دور انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے، میرے جانے کا ٹائم آگے ہے، مجھے اس میں یہ پیغام ملا ہے. تو میں روئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس غم کو اور صدمے کو دیکھا، بے چینی بے قراری کو دیکھا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی اور ارشاد فرمایا، فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. اس میں میں ہنسی، مجھے خوشی ہوئی، تو اب راز بتا دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ارشاد فرمایا، حافظہ تم مل گئی بی بی ماں حافظ اللہ، عورت وہ اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اولاد کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے. یہ حفاظت ہے، صحابہ میں اس کا بہت رواج تھا حفاظت کا، کسی کے رازدانی، کسی کے راز کو افشا نہیں کرتے تھے، راز کو ظاہر نہیں کرتے تھے. یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پیٹ میں بات آئی، ٹکتی نہیں ہے، دوسرے کے سامنے چلا گیا، ایک بات بتاؤ، کسی کو بتانا نہیں، بت خبردار کسی کو نہیں بتانا، بتا دی اس کو جا کے، وہ تیسرے کے پاس جائے گا، ارے ایک بات بتاؤ، کسی کو بتانا نہیں، ایسا ایسا ہوا ہے. وہ چوتھے کے پاس جائے گا، ارے ایک بات بتاؤ، کسی کو بتانا نہیں. تو مقولہ ہے عربی کا کہ اذا جا وزل خبر عن اثنین، کہ جب دو آدمیوں سے خبر آگے نکل گئی تو وہ شائع ہو گئی، سمجھ لو اب وہ راز نہیں رہا، اب وہ راز نہیں. اب تم ہزاروں اس کو کہو قسم دو، ارے بھائی بتانا نہیں بتانا نہیں، راز تو راز رہا نہیں. صحابہ میں بڑا خیال تھا اس بات کا، رازوں کی حفاظت کا. میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے. اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کام کے لیے بھیجا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام کا کام کرنے کی وجہ سے گھر میں آنے میں تاخیر ہو گئی. جب گھر میں آئے تو اماں جان نے پوچھا انس کہاں گئے تھے؟ کہا اماں جان نبی علیہ السلام کا کوئی کام تھا، وہ کام کرنے گیا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی. تو اماں جان نے پوچھا کہ وہ کیا کام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو حضرت انس نے فرمایا اماں جان یہ تو راز ہے، یہ تو نہیں بتاؤں گا. دیکھو ماں کو بھی نہ بتایا، ماں نے بھی اصرار نہیں کیا، نہیں نہیں بیٹا بتاؤ ہی بتاؤ، بتاؤ ہی نہیں، کام تھا نبی اسلام کا، راز تھا. تو ان کے شاگرد حضرت ثابت رحم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب یہ قصہ حضرت انس نے بیان فرمایا تو حضرت انس نے کہا کہ وہ راز اب تک میرے سینے میں مدفون ہے، اے ثابت آج سے پہلے نہ میں نے کسی کو بتایا اور نہ اس کے بعد میں کسی کو بتاؤں گا. نہیں بتایا، اس کے بتانے میں خیر نہیں ہوگی تو نہیں بتایا. وہاں رازوں کا دفاع اتنا ہوتا تھا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے سامنے یہ پیشکش کی کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، عدت ان کی پوری ہو چکی ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کرا دیتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خاموشی لے لی، کچھ بھی نہیں کہا. اور پھر میں گیا اس مان کے پاس اور ان سے یہ کہا کہ اس طرح سے میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کر لوں. حضرت عثمان نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. دو دن کے بعد کہا کہ نہیں، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، مجھے اب شادی کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی گراں گزری یہ بات، اور خاص کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی بڑی گراں گزری، انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، خاموشی بھی لے لی. تو ایک دن پھر میری ملاقات بھی نہ، کچھ دن کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آیا کہ نبی علیہ السلام خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا سعادت مندی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نبی علیہ السلام کے عقد نکاح میں آ جائے. تو اس کے بعد جب یہ معاملہ رشتہ طے ہو گیا تو پھر میری ملاقات ہو گئی ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے خود مجھے کہا عمر وہ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے سامنے پیش کیا تھا اور میں خاموش رہا، شاید آپ کو ناگوار گزرا تھا. کہا جی ناگوار تو گزرا تھا، آپ نے کچھ بھی جواب نہ دیا. کہا اصل میں میرے سامنے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں یہ کہوں کہ نبی علیہ السلام نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، وہ راز تھا. اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر نبی علیہ السلام نے نہ کیا تو اس کے بعد میں کر لوں گا، تو اس لیے میں نے اس بات کو راز رہنے دیا. اور اب چونکہ رشتہ ہو گیا ہے اب بتانے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ خود لے کر کسی کے پاس چلا جائے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی غیرت مند ہم میں نہیں ہے. جب وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کام کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس معاملے میں تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بیٹی گھر میں جوان ہو گئی ہے اور رشتہ آپ کو کوئی مناسب دکھ رہا ہے خاندان میں، رشتہ داروں میں اور جہاں دوست جاننے والوں میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب رشتہ ہے، ان کی طرف سے خود پیشکش نہیں ہو رہی ہے، ان کے ذہن میں نہیں ہے یا خیال نہیں ہے یا کوئی بھی سبب ہے، تو آپ اگر پیش قدمی کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، صحابہ میں یہ رواج تھا. ہاں بہتر افضل یہ ہے کہ لڑکے والے پہلے پیشکش کریں، لیکن اگر لڑکی والے بھی پیشکش کر دیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو میرا یہ دوست اور بزرگ اور مار بہنو یہ اصول بتایا کہ حافظات حفاظت کرنے والیاں ہوں، عورتیں کیا کریں وہ اپنے گھروں کے رازوں کی حفاظت کریں. پھر چونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے، گھر کا حکمران ہے، پھر بتایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، چونکہ تم حکمران ہو، تم سرپرست ہو گھر کے، اگر تم اپنی بیوی کے اندر کوئی خرابی کوئی بگاڑ محسوس کرو تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ یہ قرآن نے اصول بتایا. پہلا اصول بتایا فاعظوہن، سمجھو، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اخلاق سے سمجھاؤ، دین کو سمجھانے کی کوشش کرو. اور سمجھانا آج ہمارے دور میں سمجھانا نہیں ہے، وہ رسوا کرنا ہے. دیکھو نصیحت کرو، فضیحت نہ کرو، نصیحت کا معنی سمجھانا، فضیحت کا معنی رسوا کرنا. جس آدمی کو بھی آپ سمجھاؤ تو سمجھانے میں انداز لہجا نرم رکھو، پیار سے بات کرو، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرو، اور براہ راست کوئی تان اور تشنی اور طنز نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منکر کو روکتے تھے تو پتہ ہے کیسے روکتے تھے؟ کیا پیارا انداز تھا. ایک مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اگر کوئی نامناسب حرکت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے، تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکیر فرمانے کا انداز بڑا عجیب تھا. کبھی کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. اگر آپ سمجھ جاتا تھا کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کوئی ادا پسند نہیں ہے، وہ غور کرتا تھا، اس میں دیکھتے نہیں تھے، جی بھر کر دیکھتے نہیں تھے ان کی طرف. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام کا ایسا کرنا اس صحابہ کے لیے سب سے مشکل تھا کہ نبی علیہ السلام جی بھر کر دیکھیں نہ، نگاہ پھیر لیں. اور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے، آپ علیہ السلام سمجھاتے تھے. کیسے کہتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے ارے آپ نے یوں کیا ہے، ارے آپ نے یہ کیا، نہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہوا ہے ایسا ایسا کرتے، لوگوں کو کیا ہوا ہے ایسا ایسا نہیں کرتے. جو بھی بات کہنی ہوتی تو یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اچھا جی بات کبھی وہ ایک اکیلا بیٹھا ہوتا تھا تو تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی جملہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہو، تم کیوں ایسا کرتے ہو، یہ نہیں کہتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا. تو یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جملہ تھا اور بہت زیادہ زبان مبارک پر یہ جملہ آیا کرتا تھا. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور کریمانہ اخلاق تھے، سمجھانے کا انداز تھا، سمجھانے کا انداز تھا، بڑا ہی عجیب انداز تھا. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز ہی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کا مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا. اس پیار ہی کی وجہ سے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی، بہت پیار تھا، بہت نرم مزاجی سے سمجھاتے تھے. اور کبھی کبھی جو کسی کا منکر جب دیکھتے اس وقت میں نکیر کرتے تھے، بعد میں سمجھاتے تھے، موقع مناسبت دیکھ کر سمجھایا کرتے تھے، موقع مناسبت دیکھ کر بات کیا کرتے تھے. کبھی کبھی سامنے والوں کے دل میں بات ڈالنی ہوتی تھی تو اس کے لیے ایک دوسرا انداز اختیار کرتے تھے. جیسے میں چند مثالیں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے بھائی رات کو سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو اب اگلے ہر آدمی کے ذہن میں کان اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، کیسی بات. کبھی کبھی کہتے تھے تم جانتے ہو بھائی، تمہیں یہ معلوم ہے، اس طرح سے کبھی سوال فرماتے تھے. یہ سارا اس لیے ہوتا تھا تاکہ سامنے والا خوب اچھی طرح سے سننے کے لیے متوجہ ہو جائے، پھر آپ علیہ السلام بات ارشاد فرماتے تھے. تو یہ انداز سمجھانے کا ایسا انداز اختیار کرو. اور یاد رکھو جب اپنے گھر والوں کو، بچوں کو یا بیویوں کو سمجھانا ہو تو سمجھانے سے پہلے اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے قبول کراؤ اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی. اور آدمی سمجھانے میں کبھی اپنے آپ کو مصلح نہ سمجھے کہ میں تو 100% اصلاح یافتہ ہوں، بس میں ساری کی ساری خرابیاں اسی میں ہیں، میں تو 100% ٹھیک ہوں. کبھی بھی ایسی بات اثر نہیں کرتی. جب بھی سمجھانا ہو اپنی ذات سے شروع کرو، اپنے آپ کو کہو وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اس سورہ یاسین کے اندر ایک قصہ آتا ہے، تفصیلی قصہ ہے. اس میں ایک شخص سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو، سمجھانے کا انداز کیا، یہ نہیں کہتا تم لوگ کیوں کیوں کر رہے ہو، کہتا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ سمجھانے کا انداز دیکھو. اتخذ من دونہ آلہ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں؟ رحمان بزر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئاً ولا ينقذون، اگر اللہ پاک میرے ساتھ کسی برائی اور نقصان کا ارادہ کرے تو کون اس ارادے کو دور کر سکتا ہے، کون ڈال سکتا ہے. انی اذن لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کر دیا تو میں سراسر گمراہی میں پڑ جاؤں گا. تو یہ انداز وہ سمجھانے کا، اس میں اہانت نہیں ہے سامنے کی، تذلیل نہیں ہے، توہین نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے، تردید نہیں ہے، تفریق نہیں ہے. تو اس انداز سے جب آدمی سمجھاتا ہے تو یقیناً آپ کی بات اپنے گھر والوں پر، بچوں پر یقیناً اثر کرے گی. تو اس لیے عرض کیا کہ فاعظوہن، کا سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، اخلاق سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. گھر والوں کو سمجھ، چونکہ مرد کو گھر کا سرپرست سربراہ قرار دیا، فرمایا اگر تم اپنی گھر کے اندر بگاڑ پیدا کرو تو فائزو ہننا، سمجھاؤ اور سمجھنے کے مواقع فراہم کرو اور مہلت دو اور غلطی، چھوٹی چھوٹی غلطی کو نظر انداز کرو، نظر انداز کرتے رہو، اور جب ساری غلطی سامنے آ جائے تو پھر مناسب گرفت کرو، غصے میں کبھی بھی گرفت نہ کرو، مناسب انداز سے گرفت کرو، فائزوہن. پھر دوسرا طریقہ یہ بتایا، دوسرا اصول یہ بتایا، واہجروہن فی المزاج، سمجھا لیا جی، سمجھا لیا بیوی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد، اور ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہر طرح سے نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے، نصیحت کر لی پھر بھی بات قابو میں نہیں آتی، پھر بھی اسی طرح سے وہ نافرمانی کر رہی ہے اور شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، یا کوئی ایسا اقدام کر رہی ہے جس سے دین کا اور دنیا کا بڑا نقصان آتا ہے. تو اب دوسرا اصول یہ بتایا، واہجروہن فی المضاجع، کچھ دنوں تک کے لیے بسترے جدا کر دو، یہ تھوڑا سا تعلق پیچھے کر لو. یہ جدائی، فرمایا فقہا نے لکھا کہ یہ جدائی گھر کی جدائی نہیں ہے، گھر سے نکل جانا یا نکال دینا جائز نہیں ہے، اسی گھر کے اندر تھوڑی سی جدائی اختیار کرو، تھوڑا سا تعلق ہو جاؤ. اب نبی علیہ السلام کا انداز بھی ایسا تھا، ازواج مطہرات جانتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ہم سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں کوئی ناگوار صورت نظر آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آنا کم کر دیتے تھے، یہ ہے علیحدگی. مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے دروازے سے دیکھا تو اندر پردے لگے ہوئے ہیں، پردوں پر کوئی تصویریں لگی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، چہرے پر ناگواری ہوئی، واپس تشریف لے گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. تو یہ تھوڑی سی اس طرح سے علیحدگی اختیار کرو کہ سمجھانے سے آپ نے سمجھایا، اگر بات نہیں بنتی ہے تو یہ تھوڑی سی علیحدگی اختیار کرو. واہجروہن فی المضاجع، جدائی اختیار کرو. اور عرض کر رہا ہوں کہ یہ جدائی، یہ طلاق نہیں ہے، یہ قطع تعلق نہیں ہے، یہ گھر سے نکل جانا یا نکالنا نہیں ہے، تھوڑا سا گھر ہی کے اندر علیحدگی اختیار کرو، تعلق کم کر دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ وہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مجھ سے ناگواری ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ناگواری کا انداز عجیب تھا، پہلے آتے تھے تو بہت تفصیل سے پوچھتے تھے عائشہ کیا حال ہے، کیسی ہو، خیریت ہے، بہت پیار سے محبت سے پوچھتے تھے، اور جب ناگواری ہوتی تھی تو بس اتنا گھر میں آتے ہیں، سلام کرتے، بس کیا حال ہے، آگے کوئی بات نہیں کہتے تھے، ایک ادوار کہہ دے تھے، تو بس میں سمجھ جاتی تھی کہ آج وہ پہلے والے جملے نہیں ہیں، پرانے والے، پتہ چل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگوار گزرا ہے. تو جہاں اتنا ساتھ ہوتا ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال ساتھ کے ہوگے، 6 سال، 8 سال ساتھ کے ہوگے، تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں کہ آج ان کا پوچھنا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے پوچھا کرتے تھے. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مزاج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر شوہر ان کے ساتھ پیار اور محبت والا رویہ اختیار کر رہا اور نرمی والا رویہ اختیار کر رہا ہے اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا، توہین اور تذلیل نہیں کر رہا، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اخلاق سے پیش آئیں، وہ بھی سمجھ جائیں. اور پھر ارشاد فرمایا، اگر یہ دوسرا طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہو، یہ جو دو اصول بتائے یہ شریفانہ اصول ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائے ہیں. حضرات صلحاء، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اپنائے ہیں. پھر تیسرا اصول بھی بتایا کہ اگر ان دو اصولوں سے بات نہ بنے تو وضربوہن، اب مناسب سزا دے دو. سزا کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے کہ سزا اگر تم نے گھر میں دینی ہے، بیوی کو سزا دینی ہے، اسی طرح سے بچوں کو سزا دینی ہے، ایسی مار نہ مارو جس مارنے سے زخم ظاہر ہو، ایسی مار نہ مارو کہ جس مار سے ہڈی ٹوٹ جائے، چہرے پر نہ مارو، نازک حصے پر نہ مارو، بالکل صراحتاً منع فرمایا. حجت الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک تعالی سے اپنی عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو، اور اللہ پاک نے ان کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، شریعت کو بیچ میں لا کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اور پھر عورتوں کو بھی اس بات کی تاکید کی کہ تم کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے ان کو ناگواری ہو. تم اپنے شوہروں کے بستروں پر کسی ایسے فرد کو ہرگز نہ آنا کہ جس کے آنے سے ان کو ناگواری ہوتی ہو. تم اپنے گھروں کے اندر شوہروں کے گھروں میں ایسے افراد کو نہ داخل ہونے دینا کہ جس کی وجہ سے ان کو گورانی گزرتی ہو, ناگواری ہوتی ہو. تو دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر اب سمجھانے کے بعد پیار محبت سے سمجھایا بھی ہے, علیحدگی بھی کچھ وقت اختیار کی, نئی بات بنی, تو اب وضربوہن, مناسب سزا سناؤ. عرض کیا کہ سزا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن یہ تم میں سے اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, خیار لوگوں کا, بہترین لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. اجازت ضرور بھی, لیکن دوسری طرف آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی اچھا عمل نہیں ہے, پسند نہیں فرمایا, اس کو پسند نہیں فرمایا. کہ نہیں, اس کے بغیر ہی گزارا چلاؤ, جہاں تک ہو سکتا ہے مار سے اپنے آپ کو پیچھے رکھو. پھر بھی اگر صورت نہیں بنتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اجازت بھی دی ہے, لیکن اس مار کے اصول اور ضابطے بتائے کہ ایسی مار نہ لگے, ایسی پٹائی نہ ہو جس سے ان کو نقصان پہنچے, جن سے کوئی زخم پیدا ہو. اور چہرے پر مارنے سے تو مطلقاً منع فرمایا. پہلے آپ علیہ السلام نے شدت سے ایک بار منع فرمایا, پھر کچھ عورتیں کچھ مرد آئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اب صورت حال تو یہ ہو گئی ہے کہ اب تو عورتیں بڑی جری ہو گئی ہیں, آپ نے مارنے سے منع کر دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اب تو معاملہ بڑا مشکل ہو گیا, اور ہم تو مکہ سے آئے ہیں ہجرت کر کے, یہاں انصار کی عورتوں پہلے سے بھی جری تھی کچھ نہ کچھ, اور اب تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مارا نہ جائے تو اب تو اور ہی جری ہو گئی ہیں, اب تو ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہا اچھا مارو, لیکن ان شرائط کے ساتھ. تو بھائی عورتیں بھی سمجھیں اس بات کو کہ مار کی نوبت ہی نہ آئے, اور مرد کو بھی کبھی اگر یہ اقدام کرنے کی ضرورت پیش بھی آئے تو پھر اعتدال کے اندر رہے. تو ان اصولوں کے بعد پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر تم نے یہ اصول اختیار کیے اور ان اصولوں کے بعد اگر جناب وہ بات مان جاتی ہیں تو پھر بلا وجہ ان کے اندر عیب نہ تلاش کرو, پھر کوئی ایسے عیب تلاش کر کے مارنے کے لیے کوئی دلیل نہ بناؤ, حجتیں نہ نکالو, پھر فلا تبغوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر کوئی آستہ راستہ نہ ڈھونڈو. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اگر تم ذرا ذرا سی بات پر نکتہ چینی کر کے عیب نکال لیتے ہو تو ایسا نہ کرو. یہ بھی نہ ہو کہ ماں کی بات سن کر, بہن کی بات سن کر آدمی اپنی بیوی پر زیادتی کرے, یہ بھی جائز نہیں ہے, قطعاً یہ جائز نہیں ہے. ماں کا حق اپنی جگہ پر ہے بھائی, بہن کا حق اپنی جگہ پر ہے, بیوی کا حق اپنی جگہ پر ہے, تو ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. اگر ہر ایک کو اس کا حق نہیں دیں گے تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی, گرفت ہوگی. جو آدمی ماں کے حق ادا کرے, بیوی کے حق نہ ادا کرے, وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا, وہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. جو بیوی کے حق ادا کر رہا لیکن بیوی کے حق کے ادا کرنے میں ماں کے حق میں کوتاہی کر رہا, یہ بھی اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. جو بیوی کے حق ادا کر رہا بہنوں کے حق نہیں ادا کرتا, تو یقیناً یہ بھی اعتدال سے, حق سے ہٹا ہوا ہے, یہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. اعتدال میں آ جاؤ, ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے, اس کو حق دو, ہر ایک کو عزت دو, تو تب تو اس طرح سے زندگی گھریلو اچھی گزرتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے, کیا وہ اسباب ہیں, کن اسباب پر شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے؟ نماز کے ترک کرنے پر, فرائض کے چھوڑنے پر مارنے کی اجازت ہے, فرائض کے چھوڑنے پر مارنے کی اجازت ہے. عورت بناؤ سنگار اگر ترک کرے, مرد کے لیے اسے بناؤ سنگار کرنا چاہیے, اس کا حکم ہے, اور یہ بناؤ سنگار اگر مرد کے لیے کرتی ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. اگر اس کو وہ ترک کرتی ہے تو مرد اسے سزا دے سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو شوہر اس پر تنبیہ کر سکتا ہے, اس پر ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے, اس پر وہ مار بھی دے سکتا ہے. اسی طرح سے اگر زبان درازی کرتی ہے تو یہ بھی وہ سبب ہے, اس پر بھی وہ مار دے سکتا ہے. اور اسی طرح سے اپنی ضرورت کے لیے جب اسے وہ بلائے اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو پھر بھی اگر وہ نہ آئے تو اس پر بھی اسے وہ مار دے سکتا ہے. تو یہ اصول بتائے اور اسباب بتائے کہ ان اسباب کی بنیاد پر اگر کوئی مارے مناسب سزا دے تو سزا دے سکتا ہے. اگر فرما فلا تب ہو علیہ سبیلا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر اعتراض نہ ڈھونڈو کہ یہ بھی سبب نکل آیا, یہ بھی سبب نکل آیا کہ صبح جناب شام کو جب شوہر گھر میں آئے تو ساری شکایات کچھ بہن نے لگائی کچھ ماں نے لگائی, ان ساری شکایات کا مجموعہ مرکب جب شوہر کو ملے گا تو یقیناً فطرتاً اس میں غصہ آئے گا اور غصے میں آ کر وہ پھر تجاوز کر جائے گا, حد سے زیادتی کر جائے گا. نہ تو بیوی کی بات اتنی سنے اور نہ پھر اس طرح سے ادھر سے ماں, ماں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, بہنوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, اور ادھر یہ بھی نہ ہو کہ بیوی ساری کی ساری اسی پر قابض بن جائے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد ماں کا بھی کوئی حق ہے, بہنوں کا بھی کوئی حق ہے, باپ کا بھی کوئی حق ہے, اور یہ پہلے دن سے ہی آ کے مطالبہ کرنا شروع کر دے مجھے الگ بھی چاہیے, مجھے الگ بھی چاہیے, مجھے الگ گھر چاہیے. جس ماں نے اتنی مشقتوں سے پالا پوسا تھا آج اس ماں کا کوئی حق نہیں ہے. اگر یہ آج یہ کر رہی ہے اور ہر اعتبار سے اس پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے, قابض بننا چاہتی ہے, تو یہ اس بات کو سمجھ لے کہ کل جب اولادیں اس کی بڑی ہوں گی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. وہ ایک قصہ مشہور ہے, ایک شخص نے اپنے ابا جی کو دریا میں گرانے کے لیے, آخری وقت تھا, بڑھاپا تھا, موت آ نہیں رہی ہے, خدمت کر کے تنگ آ گیا تو گرانے کے لیے چلا گیا کہ وہ جان چھوٹے زندگی سے. تو جب وہاں گرانے لگے تو ابا نے کہا بوڑھے باپ نے کہ یہاں نہیں, تھوڑا سا آگے کر کے گرانا. کیوں ابا؟ یہاں میں نے اپنے ابا کو گرایا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ یہاں میں نے اپنے ابا کو گرایا تھا. تو بات یہی ہے, جیسا کرو گے ایسا بھرو گے بھائی. یہ تعلقات, یہ جو رشتہ داریاں ہیں, یہ رشتہ داریاں, یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں. جو شخص ان رشتہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے اس کی سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے, آخرت میں تو ہے ہی ہے بڑی سزا, دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے. ماں کی کوئی نافرمانی کرے گا دنیا میں سزا ملے گی اس کو. اسی طرح سے جناب حق تلفی کی یہ جو سزائیں ہیں, حق تلفی جو ہے, حق تلفی کی سزا اس دنیا میں ضرور دی جاتی ہے. یہ ظلم اللہ کو کبھی بھی برداشت نہیں ہے, کفر اللہ پاک کو پھر برداشت ہے لیکن ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے. اس لیے محدثین مفسرین لکھا ہے کہ فرعون کو اللہ پاک نے جب غرق کیا, یہ غرق ہونا اس کا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, اس کفر پر غرق نہیں ہوا. غرق اس وقت ہوا جب اس نے قتل کرنا شروع کیا تھا. ظلم ہے, ظلم اللہ پاک کو برداشت نہیں ہے. پہلے اس کو بہت اللہ نے ڈھیل دی ہے, موقع ملتا رہا, اچھا بھائی تو رب الاعلی بن جا تو بن جا, لیکن جب وہ کہتا تھا علیہ ملک مصر و حاد الانہار تجری من تحتی فلا تبصرون, یہ سارا ملک مصر تو میرے اقتدار میں چلتا ہے, ساری نہریں میرے اختیار سے چلتی ہیں, وہی نہریں غرق ہونے کا ذریعہ بن گئی. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو ظلم برداشت نہیں ہے. تو ان اصولوں اور ضابطوں کو مد نظر رکھ کے ہم زندگی گزارے, اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.